سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روزے جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کے حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ کرسی پر جو شرعی معذور ہوتے ہیں، اگر کرسی پر بیٹھ کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب وہ کرسی پر نماز پڑھیں گے تو کہیں دیکھا ہے کہ بیٹھ کے ہی تکبیر تحریمہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، سارا کام بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرسی تو صحیح رکھی ہوتی ہے انہوں نے، لیکن اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، تو دونوں طریقوں میں سے طریقہ کون سا صحیح ہے، یا پھر دونوں طریقے درست ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔
اصل وہ جو سجدے پر قادر نہیں ہوتا، اس سے قیام ساقط ہوتا ہے، قیام ساقط ہونا نہ قیام اس کو معاف ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر جو پڑھتا ہے تکبیر تحریمہ وغیرہ کہتے ہیں، اور یہ تو جب اس سجدے پر قدرت نہ رہی، مثلا مڑ ہی نہیں سکتا ایسا تکلیف دے اس کے لیے سجدہ، یا یہ کہ شدید سخت تکلیف ہوتی ہے سجدہ کرتا ہے تو یہ صورتیں ہیں کہ وہ سجدہ اس کو اب وہ سجدہ حقیقی جو اس پر یہ قادر نہ رہا، اب یہ کہ وہ ساری نماز جو ہے وہ اشارے سے پڑھنی ہے، اب وہ چاہے کرسی پر بیٹھے، کرسیاں تو اب رائج ہوئی ہیں، چاہے زمین پر بیٹھ کر پڑھے، اور اگر وہ سجدے پر قادر ہے تب تو وہ کرسی پر نہیں پڑھ سکے گا، قیام یعنی اتنا کمزور ہے یا کوئی بیمار ہے یہ تو کوئی پکڑ کے رکھے یا دیوار کے ٹیک پر یا اسٹک سے سپورٹ کر لے کر، وہ اگر اتنا ہی کہہ سکتا تو تکبیر تحریمہ ہی کہہ لے پھر بیٹھ لے، لیکن اس میں سجدہ حقیقی وہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس لیے اس کا پھر الگ مسئلہ ہے۔ تو کرسی کا وہی ہے جو میں نے کہا، جیسے میں کرسی پر نماز پڑھتا ہوں، اسی وجہ سے کہ میں نے اگر مفتی صاحب سے ڈسکس کی، ڈاکٹر صاحب نے کہا تو مفتی صاحب سے ڈاکٹر سے بات کروائی، مفتی صاحب نے خود کہا، میں فوراً وہ کانٹیکٹ کیا تو میری بات کروا، تو پھر مفتی صاحب مطمئن ہوئے اور پھر مجھے اجازت دی کہ آپ پہلے بیٹھ کر کرسی پر پڑھیں نماز۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ معلومات کر لینی چاہیے، نماز کا معاملہ ایک دم اس میں غفلت نہ ہو، لوگ کرسیاں رکھی ہوتی بیٹھ جاتے ہیں لگے ہوتے ہیں، جب کرسی پر جائز ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس پر کرسی پر پڑھے، اب وہ کھڑے کھڑے پڑھتا ہے تکبیر تحریمہ، اب اس کو ضروری تو نہیں کھڑے کھڑے کہنا، کہتا ہے پھر کرسی پہ بیٹھتا ہے، نماز تو تب بھی ہو جائے گی۔ اس کی تفصیلات اس میں کرسی پر نماز پڑھنے کے شرعی احکام، یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس میں مزید تفصیلات دیکھی جا سکتی ہے۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک مرید کے لیے تصور شیخ کتنا ضروری ہوتا ہے؟
تصور شیخ کا طریقہ الوظیفۃ الکریمہ میں لکھا ہوا ہے، تو ضروری نہیں ہے کرنا، کرنا چاہے تو بالکل کرے، مفید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
My name is Muhammad Sajid Nuri. I am from England, UK. Brother Farhan is also from UK. Alhaj Muhammad Sajid Qadriya's boat is here today. یہ ہماری پہلی مرتبہ ہے کراچی میں پاکستان میں اور بہت خوشی ہوئی ہے فیضان مدینہ دیکھ کر. بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں.
اللہ حافظ.
میرے مرشد ہے عطار, میرے مرشد ہے عطار, میرے مرشد ہے عطار, میرے مرشد جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا, جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا, جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بولو یا غوث المدد, یا غوث المدد. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو. کہاں گئے قادری کر لے نظارہ
محمد عمران عطاری. عرض کر رہا ہوں حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ہماری تقریباً تمام مساجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھی جاتی ہے. اچھا, بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں لیکن وہ بھی ان محافل میں بیٹھ کر سورہ ملک سن لیتے ہیں, جبکہ شاید حدیث پاک میں اس طرح آیا جس کا مفہوم ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے عذاب قبر سے نجات کی خوشخبری ہے. تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی سورہ ملک سن لیتے ہیں اور پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں تو کیا وہ بھی اس حدیث پاک کے تحت عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے؟ جواب فرما دیں.
اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. وہ سورہ تبارک کے تعلق سے اپنے نیک اعمال میں موجود ہے کہ سن لینے سے یہ نیک عمل مانا جائے گا, تاہم یہ کہ جو حدیثوں میں پڑھنا ہے وہ شاید اس کا کچھ ہے وضاحت کہ اصل جو فضیلت حدیث پاک میں پڑھنے کی وہ اسی سے ملے گی پڑھنے سے, اس طرح کی وضاحت کچھ ہے اس میں. تو پڑھنا چاہیے بالکل. پہلے تو بچوں کو سورۃ الملک یاد کروائی جاتی تھی, اب تو بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ارشاد فرمائیں, ہم نے سنا ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے, تو پھر جب زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو اس کو رحمت بولنا کیسا؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یہ بارش کس کے لیے رحمت ہے اور کس کے لیے زحمت؟
جواب آپ نے دے دیا نا. جو بھی چیز اب کثرت سے, جیسے کہ اب غذا ہے, غذا یہ زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے. اب اس غذا کو کوئی بغیر چبائے اور نگلتا ہی چلا جائے, کچی بوٹیاں بھی ڈال لے پیٹ میں, تو پھر جو ہوگا سو ہوگا. تو یہ غذا تو بہت ضروری ہے زندگی کے لیے. وہ جناب کھانا 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 یہ ساری نبیوں کی سنت ہے, سنت انبیاء ہے یہ سنت. اور پھر یہ نقصان, تو اب یہ کہ بارش بھی اللہ کی نعمت ہے, پانی بھی اللہ کی نعمت ہے, سمجھے؟ تو جو بھی چیز ایک لمٹ سے گزر جائے گی اس میں زحمت تو آئے گی نا. آگ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. سارا کھانا آگ سے ہی تو پکتا ہے, اور وہ یہ سب آگ ہے, بلب چل رہے نا. ابھی یہ آگ واپس چلی جائے وہ تو ہاتھ کو ہاتھ بھی نہیں سجائی دے گا, اڑا اڑی ہو جائے گی ابھی اگر کچھ دیر یہ بجلی فیل ہو جائے تو. آگ ہی تو یہ, یوں آگ کے بغیر ہر چیز بنتی ہے. آگ عمارت آگ ہی سے, اینٹیں سیمنٹ سب آگ سے, آگ کی ضرورت ہوتی ہے. کھانا پکتا ہے آگ سے پکتا ہے, مگر یہی آگ اب پتیلی کے بدلے, کھانے کی دیگچی کو ہیٹ دینے کے بدلے, یا چولہے کو روشن رکھنے کے بجائے لپک کر آپ کے کپڑے کو روشن کرنا شروع کرے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بولے میں بھاگوں گا تو بالکل لپیٹ میں آ جاؤ گے. جب آگ لگ جائے گا کپڑوں پہ تو بھاگنا نہیں ہوتا, نہیں تو پھنس جائیں گے ہوا لگے گی تو. کلٹی پلٹی مارے یا کوئی بڑی سی گدڑی یا دری اس پہ ڈال دے تو یہ آگ بجھ سکتی ہے, بھاگے گا تو پھنسے گا. تو بہرحال یہ کہ آگ نعمت ہے, لیکن یہ کہ بے ترتیبی اس میں آئی, ترکیب آؤٹ ہوئی تو اب زحمت بنی. تو یہی بارش یقیناً اللہ کی رحمت ہے, لیکن یہ کہ اس میں اب جو اس کی کثرت ہو گئی نا تو اب بھی ہے ہمارے لیے بھائی سے زحمت ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ عرض کرنا تھا کہ جب ہم ہاسپٹل یا میڈیکل سینٹرز میں جاتے ہیں چیک اپ کروانے, بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, سم ٹائمز وہ یورین ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اسٹول ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, تو وہاں ہمارا جو نام نمبر کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ سٹیکرز آتے ہیں ہر شیشی کے اوپر, وہ سٹیکر لگا دیتے ہیں جس میں نام میرا محمد علی ہے تو نام لکھا ہوا ہے, اسی میں خون اسی سٹیکر لگا کے وہ کہتے ہیں جاؤ یورین کا سیمپل لے کے آؤ, اسی میں بول دیتے ہیں سم ٹائم اسٹول لے کے آؤ. تو دل نہیں مانتا لیکن سم ٹائم وہ اسی کے اوپر ٹیگ بھی لگا ہوتا ہے, تو کیسے بے ادبی سے بچا جائے؟ بولتے ہیں تو کچھ لوگ تو مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی نام کاٹ دیتے ہیں, یا صرف نام کے اوپر پین یا پینسل پھیر دیا جائے تو یا کیا یہ کافی ہوگا؟ اس حوالے سے کیسے احتیاط کی جائے اور بچا جائے؟
نام ہی نہ بتایا جائے ان کو,
نام پہلے بتانا ہوتا ہے وہ سسٹم میں آ جاتا ہے.
اپنے طور پر مجھے جیسے آئی ایس ایکس وہ تھوڑی ان کو پیسے لے دیں, وہ انسان کرتے ہیں بھائی ایکس لکھ دو ہماری ڈبیا پر اور کیا.
ارے اصل میں کیا ہے کہ ہمارا جو کارڈ ہے جیسے شناختی کارڈ ہے یا ایمریٹس کارڈ ہے.
اچھا یہ ایسا کوئی مطلب گورنمنٹ کا اور یہ آپ کا نظام بنا ہوا ہے؟
جی جی.
تو آٹومیٹک میں تو نہیں مانیں گے یہ.
جی جی.
باقی احتیاط تو بہت اچھی ہے. میں ایک بار لیبورٹری ٹیسٹ کرانے کے لیے یورین لے کر گیا تھا تو ایک سید صاحب ساتھ تھے میرے, یورین پکڑنے کی کوشش کی, میں نے نہیں دیا, میں نے آپ کو یورین دوں گا آپ کے نانا جان مجھے پکڑ لیں گے تو میرا بیٹا تیرا منہ تو اٹھانے کے لیے رہ گیا تھا, معاذ اللہ میں نے بہرحال نہیں دیا تھا. تو یہ ادب اچھی چیز ہے.
جزاکم اللہ خیرا, مغفرت کی دعا فرما
دیجیے. اللہ پاک آپ کے درجے بلند فرما, اچھی سوچ ہے, واقعی نام سے تکلیف ہوتی ہے.
آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے, اگر ہم اس کو سچ بتا دیتے ہیں تو یہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا, اور اگر ہم اس کو نہیں بتاتے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. ہمیں کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے جھوٹ سے بھی بچا جا سکے اور گناہ کا بھی اصرار نہ ہو؟
جس سے پوچھا گیا وہ سمجھدار ہو, پوچھنے والے وہ گھیر سکتا ہے. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر میں نے گناہ کیا تو کیا آپ کو بتا دوں گا میں نے گناہ کیا, یہ ثواب کا کام ہے, آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اس طرح گھیر سکتا ہے, یعنی گول کر دے بعد یہ گناہ کا اظہار نہ ہو پائے اور جھوٹ بھی نہ ہو. جیسے کہ یہ مثال غالباً لکھی بھی ہے کہ کسی نے فجر کی نماز قضا کر لی, قضا ہو گئی اس کی اور قضا پڑھ چکا ہے وہ, اور کسی نے پوچھا بھائی آج فجر پڑھی گا؟ نہیں, میں نے پڑھ لی ہے. یہ نہ بتایا قضا کر کے پڑھی, پڑھ لی ہے تو پڑھ تو لی ہے نا. یہ کہیں حکمت عملی سنی ہے یا پڑھی ہے؟ یہ مطلب گناہ کا اظہار گناہ ہے, اس سے بچنا تو ہوگا. پوچھنے والے کو مطلب بھائی فلاں کا کیا غیبتیں کروں میں, آپ کے سامنے غیبتوں کا دروازہ کھولوں کوئی, کیوں پوچھتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں؟ اب آپ کو تو شاید, اب میں تو چلو مجھے تو پوچھیں گے بھی نہیں اس طرح گناہ کے تعلق سے, لیکن اب یہ کہ آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں آزمائشیں ہوتی ہوں آپ جیسوں کو, لیکن بتانا نہیں ہوتا اپنا یا دوسرے کا عیب جو ہے.
پیارے بابا جان مغفرت کے لیے دعا فرما
دیجیے,
اور دعا فرما دیجیے کہ میں بعمل عالم دین بن جاؤں اور میں دین کی خدمت کرتا رہوں. جزاک اللہ خیر.
محمد محسن اتاری حیدرآباد میں. امیر اہل سنت جی بارگاہ میں سوال آئے تو ایک مرید کے پینجے مرشد سے کیتری محبت کرنے گرجے, تواں کا یہ عرض ہے تو تواں پینجے مرشد سے کیتری محبت فرمائندہ آئے ہو؟ ان کا بعد معجزہ مصطفیٰ سندھی میں جے کرے تواں اساں کے بیان کیو ائی کچھ نعرہ سندھی میں لگایو تو نوازش تھی, سندھی میں جواب عنایت فرمایو. جزاک اللہ.
سبحان اللہ مجھے تو پورو پورو امتحان پرچو تمہاں تو مکھے عطا فرمائی دینیا مکھے سندھی کہانت یہ جے تھوڑی تھوڑی ہیں میں منہ ہیں تو ملتی جلتی ہیں لیکن شاید جے کا سندھی اندائن نا متعصب سندھی شاید مجھے سندھی سنی نے مجھ سے جگڑو کرن کیا آسان جی سندھی تم بھی جاڑے ہیں تو اچھا ہی نتی نا مکھے تو بہرحال یہ پچھنو کے مطلب آئیں پیر جو کیڑو ادب کرنا وا یہ مجھے خیال ہے مناسب نتو ہے کیڑو کرا وے کتنی محبت کرا وے یہ پچھنو مناسب ہے ان میں تے کہ پیر جے کو آئے وہ مانے پینے سے بھی افضل ہے بہتر ہے یعنی اوپر ہے اعلیٰ حضرت فرمائیں دائیں کہ باپ پدر گل ہے اور شیخ پدر دل ہے یعنی گل مانے مٹی باپ جے کوئی مٹی جے وجود جو باپ ہے نا پیر جے کوئی دل جو باپ ہے نا ماں باپ جے کہیں وہ دنیا پڑھائیں دائیں کاروبار سکھائیں دائیں مطالبہ کندائیں کمائچ 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 مستقبل روشن کر جی کو پیر آئے ان کے نزدیک مستقل مستقبل آئی تم یہ امان جی قبر آئے یہ دولت جے بجائے ایمان جی دولت کے ہائی لائٹ کندو ہے پیر آخرت دنیا جے بجائے آخرت جی سوچ دیندو ہے جی کو پیر کامل آئے یہ پیر تو الہی جی کو پیر واقعی جامع شرائط ہے وہ اماں جی آخرت جی فکر کندو ہے الحمدللہ
آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بلوچستان میں سندھ میں سیلاب کے واقعات ہوئے اور لوگ متاثر ہوئے تو اب ان متاثرین کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بد قسمتی ہے یا بد نصیب لوگ ہیں کسی کے بارے میں اس کی قسمت کو بد بولنا یا نصیب کو بد بولنا یہ کیسا ہے
اگر مصیبت آئی تو یہ بد نصیب ہی پر آتی ہے کہ کیسے تے ہو کربلا والوں کے بارے میں کیا کہیں گے سیلاب زدگان سے تو زیادہ مصیبت ان پر آئی تھی تو معاذ اللہ یہ کسی کو کہہ دینا کہ تم پر مصیبت ہے تم بد نصیب ہو تو دل دکھانے والی بات ہے جس پر بھی پریشانی آئی ہم اس کو حوصلہ دیں اس کو تسلی دیں ہمت دیں صحابہ کرام پر بھی ایک سے ایک آزمائش آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں آزمایا گیا ہوں سب سے زیادہ مجھ پر مشکلات آئی ہیں اس طرح کی حدیث کے مضامین ہیں تو یہ نعوذ باللہ تھوڑی کہ مصیبت زیادہ مطلب جو ہے وہ نعوذ باللہ بد نصیب بھی ہے
میرا نام سراج احمد ہے میں بلوچستان سے تشریف لایا ہوں میرا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد جھاڑو لگانے سے گھر کے برکت چلا جاتے ہیں امیر علیہ سنت سے یہ سوال کا جواب ارشاد فرمائیں
عصر کے بعد کا تو پتہ نہیں رات کو جھاڑو نکالنے سے تنگ دستی آتی ہے خصوصاً کپڑے سے اگر جھاڑو نکالے یہ لکھا ہوا ہے تو غربت آتی ہے تنگ دستی عصر کا میں نے یاد نہیں پڑتا مجھے کہ پڑا ہو گئی
جزاک اللہ
بھیا لیکن گناہ نہیں ہے رات کو بھی جھاڑو نکالے کوئی گناہ نہیں ہے بزرگوں کا قول ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
یا سیدی محمد بابر اتاری بحرین سے الحمدللہ اوورسیز کی جو تربیتی نشست تھی اس کے لیے حاضر ہوا تھا بحرین کے عاشقان رسول میرے گھر کے کئی افراد آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے تھے اور دعاؤں کے لیے عرض کر رہے تھے بلا حساب مغفرت کی دعاؤں سے نواز دیں باپا جی میں نے آج کچھ مدنی بہاروں کے حوالے سے عرض کرنی تھی الحمدللہ آپ کے مدنی مذاکرے دیکھنے کی برکت سے میری دو بہنیں الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ گئی اور شرعی پردہ اور درس نظامی میں الحمدللہ داخلہ لے لیا باپا میں الحمدللہ 2014 میں رمضان المبارک کے 30 دن کے اعتکاف کے لیے آپ کے قدموں میں حاضر ہوا تھا میں اپنے ایک دوست سے قرض لے کے ٹرین کا کرایہ اور اخراجات لے کے آپ کے قدموں میں حاضر ہوا تھا. اگلا جو 2015 کا رمضان المبارک تھا وہ آپ کی نظر عنایت سے مکہ المکرمہ میں تھا. ظاہری اسباب نہیں تھے باپا, اور مدینہ المنورہ میں سرکار کے قدموں میں عید ہوئی تھی الحمدللہ. باپا میں جب یہاں حاضر ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی, امامہ نہیں تھا. آپ کی نظر کرم سے الحمدللہ آج داڑھی بھی ہے, امامہ بھی ہے الحمدللہ. باپا میں الحمدللہ آج یہاں جو تربیت نشست میں اپنی فیملی کے ساتھ حاضر ہوا تھا, اور الحمدللہ اپنے خرچے پہ بحرین سے یہاں آپ کے قدموں میں حاضر ہوا تھا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور عالم, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو بچے جب گھر سے مدرسے آتے ہیں تب پڑھائی پہ دھیان دینے کے بجائے ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے ہیں, ایک سال یا دو سال کے بعد پھر وہی معاملہ ہوتا ہے, پھر جب گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے تب ویسے مذاق مستی کرتے ہوئے جاتے ہیں, کیسا کرنا جائز ہے؟
ماشاء اللہ, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں, بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں نا, بچوں کو بھی چاہیے کہ پڑھنے کے ٹائم پر پڑھیں, کھیلنے کے ٹائم پر کھیلیں. جیسے مدرسۃ المدینہ میں آتے ہیں تو پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو اس لیے وہ پڑھنے میں زیادہ بلکہ پورا دھیان دینا چاہیے, تو اچھے حافظ قرآن بنیں گے. ناظرہ پڑھتے ہیں تو پکا ناظرہ ہوگا, ورنہ پھر کمزوریاں رہ جاتی ہیں. مذاق مسخری نہ کریں, دوسرے کا احترام کریں, اپنے بھائی کا مذاق نہ اڑائیں, اس کے نام نہ ڈالیں الٹے سیدھے. انشاءاللہ اس طرح اچھے بچے بن کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھے اچھے نتیجے رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ تکلف اور عزت کرنا ان دونوں میں کیا فرق ہے, اور تکلف کہاں کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے؟
یہ تو آپ نے دو سوال کیا, اس سے تو تکلف میں تو فرق ہے نا. کوئی قرب و جوار میں بھی ان کا مطلب حصہ نظر نہیں آ رہا, کہاں عزت کہاں تکلف. تکلف بعض صورتوں میں تو مطلب حیا کی وجہ سے آدمی تکلف کر رہا ہوتا ہے, اور جھجک رہا ہوتا ہے, ریزرو غالب اس کو انگلش میں بولتے ہوں گے کہ ریزرو رہتا ہے, تکلف کرتا ہے. جہاں جیسا موقع, بعضوں کا تکلف کا نہیں ہوتا تب بھی تکلف کیا جاتا ہے, اور جہاں ہوتا ہے وہاں نہیں کرتے, جہاں نہیں ہوتا وہاں کرتے ہیں. یہ موقع محل کے حساب سے, ورنہ بعضوں کا آدمی فطری طور پر تکلف کرتا ہے. جیسے کہیں ایسی جگہ دعوت پہ گیا جہاں فری شپ ہے, خالہ کے گھر گیا, آنا جانا ہوتا تو وہاں تکلف نہیں ہوتا, نہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے لیا کھا لیا وغیرہ. لیکن سسرال جائے تو تکلف بھی گلے لگا لے کہ تو میرا دوست ہے نا, ایسے نخرے کرتے ہیں, کھاتے پورا نہیں ہے, ادھورا کھاتے ہیں, نزاکت کے ساتھ آتے ہیں, پھر پیچھے جا کر ڈٹ کے گھر پہ آ پیٹ تیری باری اب آئی, یوں بھی تکلفات ہوتے ہیں. بہرحال صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہم صدقہ جو ہے کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو نہیں, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے.
صدقہ مطلب نفلی بھی ہوتا ہے, نفل صدقہ ہوتا ہے, واجب صدقہ ہوتا ہے, مختلف اس کی صورتیں. تو جیسے زکوٰۃ یہ بھی صدقہ ہے, زکوٰۃ کے جو حقدار ہوتے ہیں تو وہ خود صاحب نصاب نہ ہوں, وہ صدقہ لینے کے حقدار ہے. لیکن یہ ہاشمی بھی نہ ہوں, سید جیسے ہم عام طور پہ سید جو ہوتے ہیں تو سید کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ. اس کی تفصیلات فیضان زکوٰۃ ایک مختصر سی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس میں ملیں گے زکوٰۃ کے احکام. یہ فتاوی اہل سنت جمع کیے گئے, اس میں بھی تفصیلات ہیں, اس میں بہار شریعت کے پانچویں حصے میں بھی تفصیل ہے کہ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے, تفصیلات ہیں اس میں.
جزاک اللہ.
نفل صدقہ تو سادات کرام کو بھی دیا جا سکتا ہے.
جزاک اللہ. جیسا کہ آپ کی دعائیں سب کے لیے ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے.
آمین. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب کرے.
بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.
سوال یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کا ارادہ کر کے ہیں، اس کام کو شروع بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کام میں مستقل نگاہ ہی نہیں ہو پاتی کہ وہ کام پائے کا مل کر نہیں پہنچ پائے گا، تو ایک کیا اسباب اختیار کیے گئے ہیں کہ وہ کام پائے کا ملے؟
استقامت کی دعا فرمائیں. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ پاک استقامت دے کہ وہ اگر کام اچھا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے تو اس کو گزاری رہے، اگر وہ بہتر نہیں ہے تو وہ ہم سے چھوٹ جائے.
میرا سوال ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد کیا نماز پڑھ لیں تو ہو جائے گی؟ اس کا وضو کرنا پڑے گا یا وضو وہی رہے گا؟
اگر وضو تھا تو کھانا کھانے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، پانی پینے سے.
اس کے کوئی ذرات دانت وغیرہ میں رہے؟
وہ تو سب صاف کرنے چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ نہیں بھی کیا تب بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے کہ دانتوں میں کوئی ریشہ وغیرہ نہ ہو، کیونکہ فرشتوں سے سخت تکلیف ہوتی ہے. کہ فرشتے، جو فرشتے تلاوت پر قادر نہیں ہیں نا، تو وہ اپنے منہ پر منہ رکھ کر تلاوت سنتے ہیں، نمازی کے منہ پر منہ رکھ کر. تو ان کو اگر کوئی ریشہ دانتوں میں ہو تو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، حدیث پاک ہے. تو اس لیے مطلب منہ تو صاف ہونا چاہیے، اچھی طرح مسواک کرے، کلیاں کرے اور پھر نماز پڑھے. ہزار بار بے شویم دہن بہ مشک گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. یا رسول اللہ، چاہے ہزار بار میں اپنے منہ کو مشک و گلاب سے صاف کر لوں، مگر آپ اس ہستی کے مالک ہیں کہ پھر بھی آپ کا نام ملوں تو یہ بھی بے ادبی ہے، میں اس قابل نہیں. یہ سمجھانے کے لیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، پھر اللہ پاک ان کا بھی رب ہے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ اور رسول کے نام لینے کے لیے منہ صاف ستھرا ہو تو میٹھا مدینہ.
اکثر دیکھا گیا ہے کہ قبرستان میں جب بھی جانا ہوتا ہے تو کچھ چرواہے ہوتے ہیں، وہ بکریوں کو قبرستان میں لے کے گئے ہوتے ہیں، تو وہ بکریاں وغیرہ قبر پر چڑھ رہی ہوتی ہیں اور اس کے ارد گرد سے گھاسیں وغیرہ کھا رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے.
اللہ عافیت سے محمد. تو فتاوی تاج الشریعہ جلد چوتھی میں جانوروں کو قبرستان میں چرانا حرام ہے، جو اس کے مرتکب نے، جو جس نے ایسا کیا اس پر توبہ لازم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سرسبز اس گلزار کے جی پھول